الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اس کے برعکس جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کیسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. قرآن پاک کی متعدد آیات پڑھ کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا مزاج دینے والا ہے، اسلام دینے پر اکساتا ہے لینے والا نہیں. اور بخل اور ایمان تو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. حرص اور خود غرضی اور صرف اپنی ذات کا فائدہ سوچنا یہ اسلامی اخلاق اور شعار ہے ہی نہیں. اس لیے کہاں یہ کہ انسان دوسروں کو دینے کی بجائے ضرورت مند کی ضرورت سے فائدہ اٹھائے، اور دینے کی بجائے اس سے لینا شروع کر دے اور اس کا خون نچوڑے، اور ضرورت مند کو قرض دے کر اس قرض سے نفع حاصل کرے. اسی لیے ربا کو، سود کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا. اور ربا کی تعریف آپ نے کیا کی؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض، ہر قرض، کل قرض، کیونکہ عام طور پر مغالطہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کنزمپشن لون پر آتا ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے دوسرے پر نہیں، پروڈکشن لون پر نہیں یا انویسٹمنٹ لون پر نہیں، جبکہ تعریف میں کیا آتا ہے؟ کل قرض، ہر قسم کا قرض، ہاں وہ پہلی قسم ہو یا دوسری، دونوں ہی قرض ہیں. جر نفعا یعنی مال دے کر مال پر کسی سے نفع لینا، فہو ربا، یہی تو ربا ہے. جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو. کیونکہ باولا شخص پاگل ہو جاتا ہے، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ کسی کے دکھ، درد، تکلیف اور مصیبت کو محسوس نہ کرے، کسی کی بیماری اور کسی کی پریشانی اس کے دل میں کوئی درد پیدا نہ کرے. لہذا اس شخص کو ایک مجنون انسان سے تشبیہ دی گئی کہ جو مال کی محبت میں پاگل ہو چکا ہو اور ہر قیمت پر صرف اپنی ہی تجوری بھرنا چاہتا ہو. ایسا شخص تو پوری طرح شیطان کے تسلط میں ہے، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے. یعنی تجارت اور سود کی ظاہری مماثلت کی وجہ سے وہ سود کو تجارت قرار دیتے ہیں اور اس طرح اسے حلال کر لیتے ہیں اپنے لیے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا کیونکہ اس میں محنت بھی ہے، اس میں کوشش بھی ہے، وقت بھی ہے، رسک بھی ہے. لیکن اس کے برعکس سود میں تو صرف نفع ہی نفع ہے. اسی لیے اسلام سود کے سخت مخالف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں سود کی سخت مذمت فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات مہلک چیزوں سے بچو. صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں کی مانند تھے. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ سود خوار ہیں، ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے، وہ ان کو ڈس رہے تھے اور وہ پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے. جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح تھا. دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جو بمشکل تمام کنارے پر آتے ہیں، لیکن کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے. وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتار دیتا ہے، وہ پھر بھاگتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے. پوچھا تو معلوم ہوا یہ سود خوروں کا گروہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے. وہ چار یہ ہیں: شراب کا پینے والا عادی، سود کھانے والا، یتیم کا مال ناحق کھانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب کسی قوم میں سود کے لین دین کر آواز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات کی گرانی مسلط کر دیتا ہے، یعنی ان میں روز مرہ کی ضرورت کی چیزیں مہنگی سے مہنگی ہو جاتی ہیں. یہ آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی. اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا روب اور غلبہ ان پہ ہو جاتا ہے، پھر دشمن ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بچو جن کو معاف نہیں کیا جاتا، مال غنیمت کی چوری اور سود کھانا. صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، دونوں گواہوں پر، اور فرمایا وہ برابر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. قرآن پاک میں سود کی حرمت پر 7 آیات، 40 احادیث اور اجماع امت ہے کہ سود حرام ہے. پھر فرمایا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے آئندہ کے لیے وہ سود خاری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے, اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے, اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگ جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو, اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. اگر تم واقعی ایمان لائے ہو, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. پھر اللہ سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے. ہو سکتا ہے آج تم قرض دینے والے ہو اور سود لینے والے ہو, اور کل تم پر ایسا وقت آ جائے کہ تم بھی لینے والوں کی صف میں کھڑے ہو, پھر اپنے لیے کیا چاہو گے؟ نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو, اور جو سب کا کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے, وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. جب سود کی حرمت کے بارے میں آیات اور احادیث سنائی جاتی ہیں لوگ وقتی طور پر پریشان ہوتے ہیں, پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب کریں کیا. تو الحمدللہ پاکستان میں بھی سود سے پاک بینکاری شروع ہو چکی ہے, اور اس سلسلے میں المیزان بینک جو ہے وہ ایسے مواقع فراہم کر رہا ہے. ان کا یہ بروشر اس وقت میرے پاس ہے, اور باہر ان کا سٹال بھی لگا ہوا ہے. جس کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم کرنا چاہیں وہ بعد میں لے سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو, اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہو, یعنی قرض لینے والا, اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو, اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. اس آیت پر بھی عموماً خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں کہ اسلام نے ایک مرد کے مقابلے میں دو عورت کی گواہی کیوں قرار دی. بات یہ ہے کہ اگر غور سے اس آیت کو پڑھا جائے تو مالی معاملات میں ایک مرد کی نہیں دو مردوں کی گواہی مانگی گئی ہے, وہاں بھی دو مرد ہیں. اور اگر دو مرد نہ ہو اور ایک مرد ہو تو پھر دو عورتیں, یعنی عورتیں بھی گواہی دیں تو دو ہی ہوں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ گواہی دینا کوئی خوشگوار کام نہیں, ایک ذمہ داری ہے, ایک بوجھ ہے. یہ کسی حق کے ملنے سے محرومی نہیں کہ کوئی شخص ناراض ہو اس بات پر کہ مجھے گواہ کیوں نہیں بنایا جا رہا. اگر آپ کبھی بھی کسی گواہی کے لیے بلائے جائیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بہت خوشی کہ شکر ہے مجھے بلایا کہ مصیبت آئی. کیونکہ جب آپ گواہی کسی کے حق یا خلاف دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ناراض ہوتا ہے اس میں. یہ تو ایک مشکل کام ہے. لہٰذا کسی بھی بوجھ کو اٹھانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا کر دی کہ ایک نہیں دو مل کر اٹھا لیں تو اس میں ناراضگی کی کون سی بات ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ یہ مالی معاملات ہیں جو بیشتر مردوں کا کام ہوتا ہے, کیونکہ کمانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی ہے. عورت کو تو اس نے سہولت بخشی کہ گھر بیٹھ کر راج کرے, مرد کمائے اور عورت استعمال کرے. کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنی بڑی سہولت ہے. ان خواتین سے پوچھئے کہ جو سارا دن خار ہو کر کچھ کما کے لاتی ہیں کہ ان کو کمانے کے بعد خرچ کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی. گھر کی ذمہ داریاں بھی ان پر ہیں اور باہر کی بھی ان پر ہیں. لہذا یہ بھی ایک چونکہ ذمہ داری تھی اس لیے سہولت یہ رکھی گئی کہ اس کو دو عورتیں مل کر اٹھا لیں اگر کبھی ضرورت پڑے. اور بعض معاملات ایسے ہیں جس میں مردوں کی گواہی ہے ہی نہیں, مثلا ولادت, نسب, رضاعت, یہ عورتوں کا فیلڈ ہے. اس میں عورتوں ہی کی گواہی لی جاتی ہے, مردوں کی لی بھی نہیں جاتی. اسلام نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا بالکل آئیڈینٹیکل نہیں بنایا، فوٹو کاپی نہیں ہے ایک دوسرے کی، وہ دونوں کی الگ الگ شخصیت ہے، اور دونوں کا مقابلہ کرنا، دونوں پہ ظلم کرنا ہے، دونوں ایک الگ الگ کلاس ہیں، مرد الگ چیز ہے، عورت الگ چیز ہے، دونوں کو آپ برابر کیوں کر رہے ہیں؟ عورت اپنے فیلڈ میں مہارت حاصل کر کے آگے جا سکتی ہے، ترقی کر سکتی، اور مرد اپنے میں، کیونکہ اپنی جسمانی صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں، کام ہے، طریقہ کار ہے، ذمہ داریاں مختلف ہیں، لہذا اگر دونوں کو مثلاً ایک گاڑی کے دونوں پہیے ایک طرف لگا دیں تو گاڑی کیسے صحیح چلے گی؟ دونوں پہیے اپنی اپنی جگہ ہوں گے تو گاڑی صحیح طور پر چل سکے گی۔ اس لیے اسلام نے دونوں کو جہاں ذمہ داریاں الگ دی، جہاں پر خاص طور پر عورتوں کی جسمانیت کا معاملہ ہے، تو ان کے احکام بھی فرض کر دیے۔ مردوں کے لیے پانچ وقت مسجد میں جانا فرض قرار دیا گیا، لیکن عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ مردوں کے جمعے کی نماز لازم ہے، عورت کے لیے ضروری نہیں۔ مردوں پر جہاد فرض کیا گیا، عورت کے لیے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی دونوں کو ایک ترازو میں رکھ کے تول کر یہ نہ کہیں کہ یہ اس کا وزن زیادہ اور اس کا کم ہے۔ انسان ہونے کے ناطے دونوں کی عزت برابر ہے، عمل صالح میں دونوں کے احکام برابر ہیں، جنت کے درجات میں جو بھی نئے کام عمل کرے وہ اپنے عمل کے مطابق بلند درجہ پائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ عورت ہے یا یہ مرد ہے۔ لکل درجات مما عملوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے مطابق جو اس نے عمل کیے، لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اچھے کام کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ ان ذمہ داریوں کو بھی اپنے اوپر لینے کی جو اللہ نے ہم پہ نہیں ڈالی۔ پھر فرمایا، گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو، اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف والا ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دس بدس تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو لکھا نہ جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رحم بالقبض کا معاملہ کر لیا کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، گواہی کو مت چھپاؤ، جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور اسی طرح جھوٹی گواہی کے بارے میں بھی، یعنی گواہی چھپانا بھی جرم ہے، اور جھوٹی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی شدت سے ترغیب فرمائی اور اس سے بچنے کی تلقین کی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ اس پر صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے دل کی چھپی باتوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ جب آپ کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو بتایا گیا کن خیالات کے بارے میں حساب لیا جائے گا، مثلاً شرک، اللہ کی ذات میں شک، منافقت، بے وجہ بدگمانی، اہل ایمان سے بغض اور نفرت رکھنا، یہ چیزیں ہیں جن کا حساب لیا جائے گا۔ لیکن وہ چیزیں جو انسان کے بس سے باہر ہیں، جن پر انسان کا اختیار نہیں، مثلاً وسوسہ، تو اس پر انسان کا حساب نہیں ہوگا۔ وہ خیالات جو انسان کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں، ان پر اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ خیال میرے دل میں آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی ایمان کی نشانی ہے۔ چور وہی آتے ہیں جہاں کوئی مال ہوتا ہے، تو جہاں ایمان ہوتا ہے وہی وسوسے آتے ہیں، لیکن وسوسے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، وسوسے کو جھٹک کر کسی اور چیز میں خود کو مصروف کر لینا چاہیے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے نا کہ کس نے اپنے دل کو کس کام میں لگایا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
اب دیکھیے کہ عموماً انسان کے خیالات کا سبب اس کی مصروفیات ہوتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے خیالات آیا کریں تو اس کے لیے اپنی مصروفیات کو اچھا کر لیجیے, اپنے ذہن کو تعمیری کاموں میں مصروف کر لیجیے, قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کیا کیجیے. اس سے اللہ کی محبت دل میں آئے گی, اور جب اللہ کی محبت دل میں سما جائے گی تو انشاءاللہ اسی کے بارے میں بار بار سوچ آئے گی, ہر چیز پر اسی کا شکر دل میں ابھرے گا, اور انسان بہت حد تک پھر وسوسوں سے نجات پا جاتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. سورۃ البقرہ کی یہ دو آخری آیات بہت عظیم ترین آیات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہے. مثلا عشاء کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں یا سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے, یعنی ان آیات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو تین چیزیں ملی ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات بھی تھی. ایک اور روایت میں ہے, اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے, اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں. اس سورت کے خاتمے پر جہاں دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آمین کہا کرتے تھے, لہٰذا جب میں یہ آیات پڑھوں گی دعاؤں والی تو آپ سب بھی ان پر آمین کہیے. آمین کہنا سب کی طرف سے دعا ماننے کے برابر ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں یہ بھی فرمایا صحابہ کرام سے کہ ان کو خود سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ, لہٰذا امید کی جاتی ہے کہ آپ ان کو زبانی یاد کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے. رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے, اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں. یہاں ایمان کی جزئیات بتائی گئیں کہ مومن ہونے کے لیے کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر. اور رسولوں پر ایمان کیسا کہ لا نفرق بین احد من رسلی, ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے, یعنی ایک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دوسرے کو کم ثابت نہیں کرتے, سب کو مانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سن کر وقالوا سمعنا واطعنا, اہل ایمان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ صرف زبان سے ایمان کے دعوے نہیں کرتے بلکہ ایمان لانے کے بعد جب اللہ کا حکم ملتا ہے تو کیا رویہ رکھتے ہیں, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. کیونکہ بنی اسرائیل نے اس کے برعکس کیا کہا تھا, سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم مانیں گے نہیں. ایمان والے کیا کہتے ہیں, سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا, ہم اطاعت کریں گے. غفرانک, تیری ہی بخشش, یعنی اطاعت کے باوجود اگر ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو تیری بخشش کے طلبگار ہیں. ربنا, اے ہمارے رب, و الیک المصیر, بس تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے بیگانہ کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ واپسی اسی کی طرف ہے ہم سب کی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی شخص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے, اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایکو ہوتی ہے نا, کہ جو آپ بولتے ہیں وہی آپ کے سامنے پلٹ کر دوبارہ سنتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جو شخص نیک بات کرے گا وہ اسی پر نیکی پلٹے گی, اور جو بری کہے گا یا کرے گا تو اس کی برائی بھی اسی پر پلٹے گی. مثلاً جیسے ایکو ہی کی میں نے مثال دی, اگر آپ کھڑے ہو کر یہ کہیں کسی کنویں میں جھانک کر کہ تم چور ہو تو جواباً کیا سنیں گے, خود کے لیے تم چور ہو. یعنی اگر آپ کسی کو برا کہہ رہے ہیں اور وہ اس قابل نہیں تو پلٹ کر بات آپ پر آئے گی, اور اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, اس کا وبال آپ ہی کو بھگتنا ہوگا, کسی اور کو نہیں. لہذا انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر اچھا کام کر رہا ہے تو یقین رکھے کہ اس کی جزا بھی آئے گی, اس کا بدلہ ملے گا, اور اگر برا کر رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کی سزا بھگتنے کو کیا تیار ہوں میں. یہ نہیں کہ غلطی ہم کریں اور بھگتے کوئی اور. اگر آپ گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو گندم نہیں کاٹ سکتے، کانٹے بو کر پھولوں کی توقع نہ رکھیں۔
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا،
اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر ہمیں نہ پکڑنا۔
ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا،
مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به،
پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ رکھ۔
وعفو عنا،
ہم کو معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما۔
وغفر لنا،
ہم کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے۔
وارحمنا،
اور ہم پر رحم فرما۔
انت مولانا،
تو ہی ہمارا مولا ہے۔
فانصرنا علی القوم الکافرین،
کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
آمین۔
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملت